حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہوئے کہ انہوں نے صاف نو بسم اللہ نمل میں سورہ نمل میں کہ ملکہ سبا کو جو نامہ لکھا تو اس میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چنانچہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون جو ہے قدیم ترین زمانوں سے چلا رہا ہے. اس کے بعد یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کا مقام و محل کیا ہے قرآن میں. اس معاملے میں بڑے اختلافات ہیں. ایک گروہ تو اس کو سورہ فاتحہ کا بھی ایک حصہ مانتا ہے اور شاید اور تمام صورتوں کا بھی. شافعی یہی کہتے ہیں. اس لیے شافعی لوگ اگر پڑھیں گے فاتحہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں اور وہ بھی مل جائے پڑھیں گے. اور احناف کا مسئلہ غالباً یہ ہے کہ وہ اس کو کسی سورہ کا جز نہیں مانتے بجز سورہ نمل کے, اور کسی سورہ کا جز نہیں مانتے, بلکہ اس کو وہ ایک متبرک اور مبارک آغاز مانتے ہر سورہ کا, اور اس سے ایک سورہ دوسری سورہ سے ممتاز ہو جاتی ہے. یعنی سورتوں کے درمیان کوئی حد فاصل تو ہونا چاہیے نا, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کے دونوں کے درمیان حد فاصل کر دیا گیا کہ قل اعوذ برب الفلق الگ ہے, قل اعوذ برب الناس الگ ہے. یہ دو گروہ بڑے ہیں. اب یہ ہے کہ ان دو گروہوں میں سے کس کے ساتھ حق ہے, تو حق تھوڑا تھوڑا تو دونوں کے ساتھ ہے. یعنی کچھ نہ کچھ دلیلیں ان کے حق میں بھی جاتی ہیں, کچھ دلیلیں ان کے حق میں بھی جاتی ہیں. لیکن میں اس معاملے میں حنفیہ کے مسلک نقطہ نظر کو زیادہ قوی سمجھتا ہوں. اگرچہ میں یہ بھی بتا دوں کہ میرے استاد کی رائے جو اس معاملے میں کچھ مختلف ہے. یعنی وہ فاتحہ کا جز مانتے ہیں لیکن اور صورتوں میں سوائے نمل کے سوا اور کسی کا جز نہیں مانتے, یعنی اور صورتوں کے لیے وہ علامت امتیاز کے طور پر مانتے ہیں. میرے سامنے ان کی دلیل واضح نہیں ہے. میرے نزدیک یہ ہے کہ حنفیہ کی رائے ٹھیک ہے کہ یہ سورہ نمل کے سوا اور کسی سورہ کا جز نہیں, بلکہ یہ ایک الگ متبرک آغاز, ہر سورہ کا آغاز اس سے متبرک آغاز ہے اور اسی سے آغاز ہونا چاہیے. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر آپ پڑھیں گے تو وہ عمل بے برکت ہوگا, جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ وہ عمل بے برکت ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کام میں جو صحیح سے صحیح کام بھی اس میں بھی برکت ہوتی ہے خدا کے سہارے سے, خدا کے اعتماد سے. تو میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں کہ اس لیے آہستہ سے تو پڑھ لینا چاہیے, جب آپ آتا پکا اور بھی کوئی سورہ پڑھیں تو پڑھ لیں, لیکن اس کے جز کی حیثیت سے اس کو پڑھنا اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بباعث جو ہے اس آیت سے متعلق پیدا ہوتے تھے. اس کو ذہن میں رکھیے. وقت ہے یہ. اب اس کے بعد آتی ہے سورہ فاتحہ. یہ سورہ فاتحہ کے اوپر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طریقہ سے سبت ہے جس طریقہ سے دوسری سورتوں کے اوپر سبت ہے, جس طریقہ سے ان کا جو اس میں نہیں ہے اسی طریقہ سے. لیکن شواقع تو ہر سورہ میں مانتے ہیں آیت کو, اور غالباً اگر اس آیت کو بھی فاتحہ کا جز مان لیا جائے تب تو وہ سوال بھی پیدا ہوگا کہ جو مثانی کی دلیل دیتے ہیں وہ بھی باطل ہو جائے گی,
ثابت ہو جائے گی.
ہاں ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ کو جو لوگ کی مثانی مانتے ہو تو بات آئے گی آگے, تب وہ ثابت ہوگی, ورنہ یہ کہ ثابت نہیں ہو سکتی. تو یہ عجیب بات ہے کہ اس معاملے میں ان تمام پہلوؤں کو سوچے بغیر ہمارے ان علماء نے شاید وہ رائے قائم کی ہے. خیر میں چونکہ مثانی کے بحث میں بھی میرا مسلک بالکل الگ ہے کہ قرآن پورا قرآن مثانی ہے, کوئی سورہ خاص جو ہے مثانی نہیں. کتابم بشابم مثانی جو ہے قرآن کو کہا گیا, پورے قرآن کو کہا گیا, کسی خاص سورہ کو نہیں کہا گیا. اب اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. شکر ہے یا شکر کا سزاوار ہے عالم کا خداوند رحمان اور رحیم, یہ تو گزر چکا, جزا کے دن کا مالک یوم الدین, دین کا لفظ جزا کے معنی میں بھی بہت کثرت کے ساتھ. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں, یعنی اوپر جو خدا کا حق بیان کیا ہے تو اس حقوق کے بیان کرنے کے بعد ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کا بیان ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم, ہماری رہنمائی فرما صراط مستقیم, سیدھی راہ کی طرف. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے رستے کی طرف کہ جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کے رستے کی طرف نہیں کہ جو مغضوب ہوئے, اور نہ ان کے رستے کی طرف کہ جو گمراہ ہوئے. یہ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے. الحمد کا جو ترجمہ ہے اس کے اوپر لوگ متفق ہیں کہ تعریف, تعریف اس خدا کو جس نے جہاں بنایا, جس نے زمین بنائی اور آسمان بنایا. لیکن یہ لفظ کا نہایت ہی ناقص ترجمہ, بلکہ اگر میں غلط ہوں تو شاید بے جان نہیں ہوگا کہ غلط. قرآن مجید میں دیکھ لیجئے جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر آئے جس موقع پر آپ کہتے ہیں شکر ہے, الحمدللہ شکر ہے. اور شکر میں اور تعریف میں بنیادی فرق ہے. تعریف تو آپ کسی ایسی چیز کی بھی کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ کو کوئی فیض پہنچے یا نہ پہنچ رہا ہو, لیکن بجائے خود اپنی جگہ پر ایک آرٹ کا اچھا نمونہ ہو, کہہ سکتے ہیں. اگرچہ وہ لغو چیز بھی ہو, مثلا تاج محل کا جو روضہ ہے, کاشی حماقت نہ کی گئی ہوتی, سمجھ گیا, مسلمانوں کے سینے پر ایک داغ رہے گا اس لیے کہ ہماری تاریخ کا قصہ ہے, یا جہانگیر کا مقبرہ ہے, یا اس طریقے کے بھی جتنے بھی مقبرے ہیں, یا اس طرح کے جتنی چیزیں ہیں آرام مصر ہیں سب, تو تعریف تو ان کی بھی ہوگی آرٹ کے لحاظ سے. لیکن اس کے اوپر شکر کا مضمون تو نہیں ہے کسی طریقے سے لایا ہوگا کہ شکر ہے اس نے جس نے جہانگیر کا مقبرہ بنایا, تاج محل بی بی تاج کا روضہ بنایا, تو نہیں کر سکتے, وہ الگ ایک چیز ہے. تو شکر کا تعلق جو ہے وہ ان چیزوں سے ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے انسان کو اپنا فیض پہنچ رہا ہو, اور اس کائنات میں جو چیزیں ہیں ان میں سے ہر چیز کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو فیض پہنچاتی. شکر کا جذبہ ابھرتا یہیں سے ہے, بغیر اس کے جس سے اپنا فیض ہو. باقی تعریف کا لفظ تو شاباش کے لیے بھی مانا آتا ہے, تو کیا ہمیں یہ حق ہے کہ اللہ میاں کے متعلق ہم کہیں کہ شاباش اللہ میاں, بڑے تم بڑے ماہر ہو, تم نے یہ آسمان بنائی, یہ زمین بنائی؟ نہیں, بلکہ شکر ہے کہ آپ نے آسمان بنایا, آپ نے زمین بنائی ہمارے لیے, نہریں جاری کر دیں, دریا جاری کر دیں سب. تو جو لوگ اس کا ترجمہ تعریف کرتے ہیں وہ تو درحقیقت اللہ میاں کو شاباش دیتے ہیں, ہمیں شاباش دینے کا حق نہیں ہے، ہمیں اللہ میاں کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بنیادی فرق ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، اور یہ شکر اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم کا خداوند ہے. رب کے معنی پالنے والے کے بھی آتے ہیں، لیکن رب کے معنی خداوند کے بھی آتے ہیں، آقا کے، مالک کے، خداوند کے، یہ معنی ہیں. اور یہ دونوں معنی لازم ملزوم سے ہیں. اگرچہ غالب بارے تو اب رب کے خداوندی کے ہیں، پالنے کا جو مفہوم ہے وہ دب گیا ہے، لیکن بہرحال پالنے کا مفہوم جو پیدا ہوا ہے وہ یہی سے پیدا ہوا کہ خداوند تعالیٰ ہی پالنے والا تھا، اسی وجہ سے وہ خداوند. اب معلوم ہوا کہ خداوند تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، یہ ربوبیت جو ہے انسان کے اندر، یہ انسان کو اس بات پر اکساتی ہے کہ خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کرے، جو اس کی پروردگاری کے سامان دیتا ہے کہ ابرو بادو میں وہ خورشید فلک درکارن تاتو نانے بکفاری اور بغفلت نہ خوری. سادی کے شعر نے کہ آسمان زمین چار ستارے سب تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں تاکہ تو ایک روٹی کمائے اور غفلت سے نہ کھائے بلکہ اس کے شکر کے ساتھ کھائے. تو خداوند تعالیٰ کی یہ ربوبیت جو ہے، پروردگاری جو ہے، جس کی شان ہر گوشے میں نمایاں ہے اس کائنات میں، یہ چیز انسان کو لازماً اگر اس کی فطرت سلیم ہے، مست نہ ہوئی ہو گئی ہے، تو یہ آمادہ کرتی ہے کہ وہ خداوند تعالیٰ کے شکر کے جذبے سے لبریز ہو اس کا دل، اور پھر وہ ظاہر بھی ہو اس کی زبان سے. بکری کے تھن میں جب دودھ سے لبریز ہو جاتا ہے نا، تو اس کے لیے بھی شکر کا لفظ آتا ہے، سمجھ گیا. تو اس احساس سے بندے کے دل میں جو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کا ایک جوش ہوتا ہے کہ جو چھلک پڑتا ہے حمد کے لفظ، اور اس کا صحیح مفہوم وہی ہے جو شکر کا مفہوم ہوتا ہے. یہ معلوم ہوا کہ انسان اگر غور کرنے والا ہو، سوچنے والا ہو، تو خداوند تعالیٰ کی ربوبیت کے مشاہدات سے آنکھیں نہیں بند کر سکتا. اور اگر اس کا دل مس نہیں ہو گیا ہے، غبی نہیں ہے، وہ جو احمق نہیں ہے، تو یہ چیز بھی ضروری ہے کہ اس کا جذبہ اس کے اوپر شکر پر آمادہ کرے گا. یعنی یہ ہر جذبہ ایک محرک کا کام کرتا ہے کہ جو اپنے مطلوب کی طرف انسان کو دھکیلتا ہے نا، تو اسی طریقہ سے یہ جذبہ انسان کو خدا کی طرف دھکیلتا ہے، شکر کا جذبہ. اب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غبی نہیں ہے، تب تو وہ آپ سے آپ اس کے اندر یہ بیداری رہتی ہے، غفلت ہوتی ہے پھر پیدا ہو جاتی ہے، غفلت ہوتی ہے تو کوئی اور نعمت کا ظہور جو اس کو اور پیدا کر دیتا ہے. احمق ہوتا ہے تو اس چیز میں وہ سمجھتا ہے کہ میری قابلیت اور قدرت اور حکمت کا نتیجہ ہے، اور اگر اور نعمت ملتی ہے تو سمجھتا یہ ہے کہ حماقت ہی میں مبتلا رہنا چاہیے، اس لیے کہ سب اسی کے فیض میں. لیکن آخر میں یہ بات پیدا ہوتی ہے. یہ چیز کہ انسان کے اندر جذبہ شکر کا پیدا ہونا فطری ہے، یہ فلسفہ جدید والوں کو جب خبر ہوئی ہوگی کہ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے، تو انہوں نے اپنے آپ فلسفہ کر ڈالا.